بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتفاق کی جڑ توازو ہے. توازو ایمان کی صفت ہے. ایمان والے متواضع ہوتے ہیں. اور پھر اس کا ثمرہ اور اس کا میٹھا پھل محبت اور اتفاق کی شکل میں نکلتا ہے. ایمان کی خوبی ہے تواضع. اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے متواضع ہونا. اس کا میٹھا پھل کیا ہے؟ وہاں آپس میں کیا ہوتا ہے؟ اتفاق ہوتا ہے. بتاؤ کمرے میں اتفاق نہ ہو تو کمرے میں مزہ آتا ہے؟ تو اتفاق اور آپس کا آپس کی محبت یہ ایک میٹھا پھل ہے. زندگی لطف پر لطف ہو جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل میں اگر اتفاق کے بجائے اختلاف ہو اور نفرت ہو مزہ ہی نہیں آتا. اس مجموعے میں اور اس جماعت میں کوئی مزہ نہیں ہے. گھر میں اتفاق نہ ہو تو ایمان کی خوبی ہے تواضع. اور اہل ایمان کی صفت ہے متواضع ہونا. پھر اللہ بھی اس دنیا میں اس کا پھل دیتے ہیں کہ ان کے آپس میں محبت ہوتی ہے اتفاق ہوتا ہے. آج اتفاق نہیں اس لیے کہ تواضع نہیں. تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے اندر سے اپنی بڑائی نکل جائے. جب آدمی کے اندر سے اپنی بڑائی نکل جاتی ہے تو اپنی خامیوں پہ نظر رہتی ہے، دوسروں کی عیبوں پہ نظر نہیں رہتی. اپنی خامیوں پہ نظر رہتی ہے، دوسرے کے عیبوں پہ نظر نہیں رہتی. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اپنی بڑائی اے اللہ میرے دل سے نکال دے. وفی اعین الناس کبیرہ، بڑوں کی نظر میں بڑائی کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ لوگ مجھے رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں، مجھے اتنی عزت ادا فرما دے کہ میری عزت نفس محفوظ رہے. یہ مطلب نہیں کہ میرا تکبر بڑائی ہو، مراد نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری اتنی عزت دے دے، اتنا احترام دے دے کہ میری عزت نفس مجروح نہ کرے، مجھے کھلونا نہ سمجھے، مجھے معمولی چیز سمجھ کے میری عزت سے نہ کھیلے. تو اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ عجلی نصیب فرمانے. تو تواضع اس کا نام ہے کہ اپنے اندر سے اپنی بڑائی نکل جائے. اب یہ بڑائی پیسوں سے بھی آتی ہے، دولت سے بھی آتی ہے، بس اوقات نیکی سے بھی آتی ہے. جب وہ نیکی صحبت کے بغیر ہو تو زیادہ وظائف پڑھ کے سمجھتے میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں. جب یہ نیکی صحبت کے بغیر ہو تو وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں وظائف کر کے بڑا بزرگ بن گیا ہوں. ٹھیک ہے؟ صحبت سے جو نیکی آتی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ صحبت میں ہمیشہ آدمی اپنے سے بڑے دیندار کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اپنے سے بڑے نیک کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک ہے اور مجھ سے زیادہ اللہ والا ہے. اس صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نیکی تو اس میں آتی ہے لیکن اپنی بڑائی نہیں آتی نیکی کی وجہ سے. بڑائی نہیں آتی اس لیے کہ اس کے سامنے ایک بڑا نمونہ ہے دینداری کا. اگر صحبت اچھی ہو تو توازو یہ ہے کہ اپنے اندر سے اپنی بڑائی نکل جائے. کوئی بھی خوبی ہو اور اس خوبی کی وجہ سے آدمی کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے, بڑائی پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ بڑی موذی بیماری ہے. یہ آپس میں جوڑ نہیں بیٹھنے دیتی, تکبر عجب یہ جوڑ نہیں بنانے دیتی, یہ جہاں جاتا توڑ پیدا کرتا, ٹھیک ہے نا, توڑ پیدا کرتا. اور توڑ پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان صحت مند نہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا تدخل جنت حتی تؤمنو, جنت میں ایمان کے بغیر نہیں ہے, اور ایمان معتبر نہیں حتی تحابو, جب تک کہ تم آپس میں اتفاق سے نہ رہو, محبت سے نہ رہو. لا تدخل الجنت حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو, جنت میں نہیں داخل ہوگے بغیر ایمان کے, اور تمہارا ایمان معتبر نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت اور اتفاق سے نہ رہو. تو اچھے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اتفاق سے رہیں, محبت سے رہیں, یہ ضروری ہوتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اتفاق کی جڑ تواضع ہے. دو متکبروں میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب کسی شخص میں تواضع ہوتی ہے تو اس کو یہ کچھ یہ جو کچھ مشکل نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے آپ کو دوسرے کا تابع بناتا. تواضع ہوتا تو پیچھے چلنا آسان ہے, مان کے چلنا آسان ہے, ماتحت رہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, کرنا آسان ہے ماتحت ہو گئے, اپنی رائے کو دوسری کے رائے کے مقابلے میں اصرار نہ کرے, متکبر سے یہ کام نہیں ہو سکتا, متکبر آدمی سے یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے میری رائے کو تو اہمیت ہی نہیں دی گئی, ارے میں تم رائے دے رہے ہو, مشورہ دے رہے ہو یا حکم چلا رہے ہو, لیکن چونکہ وہ بیماری ہے اندر اس لیے بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. ایک صاحب نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف جو 1000 کے قریب ہے ان کا ذکر کر کے عرض کیا کہ آپ نے اتنی تصانیف فرمائی ہیں, ہزاروں کتابیں دیکھی ہوں گی, لاکھوں دیکھی ہوں گی. حضرت نے فرمایا ہاں چند کتابیں دیکھی ہیں جن کے نام یہ ہیں, حاجی امداد اللہ, مولانا محمد یعقوب, مولانا عمر رشید احمد گنگوئی. ان کتابوں نے مجھے دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیا. حضرت کے استاد تھے اور مربی بھی تھے, ٹھیک ہے نا, تو صحبت کا بھی اثر ہے, علم میں برکت ہوتی ہے, دل و دماغ کھلتے ہیں, انشرائے صدر نصیب ہوتا ہے, صلاحیتوں میں اور علوم میں برکت آتی ہے. آگے جاؤ. فرمایا صحابہ کی خاص شان, ایک صاحب کو حد بعد حضرات صحابہ کے متعلق کچھ شبہات رہتے تھے, ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ سمندر میں اگرچہ ہزاروں گندگیاں اور نجاستیں ڈال دی جائیں مگر سمندر ہی سب پر غالب رہتا ہے، گندگیوں کا اثر ان پر غالب نہیں آتا۔ تو صحابہ تو نیکیوں کے سمندر ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی سمندر ہیں۔ اگر ان کے اندر بشرکی کمزوریاں اگر موجود ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے نیکیوں کا سمندر ان بشری کمزوریوں پر غالب ہے۔ ایک صاحب نے خط میں اپنا خواب لکھا، حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا، جاگنے کی باتیں لکھو، خوابوں کے پیچھے مت پڑو۔ لوگ بہت نا خوابوں سے بزرگ بن ہوتے ہیں، خواب میں نے یہ دیکھ لیا، ابھی جاگنے میں کیا کیا ہے؟ لوگوں کی ساری بزرگی خوابوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلے کس پہ ہوں گے؟ جاگنے کی بنیاد پر ہوں گے، خوابوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ تو حضرت تو بہت ہی صاف تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے خط میں لکھا، حضرت جواب خواب لکھا، حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا، جاگنے کی باتیں لکھو، خوابوں کے پیچھے مت پڑو۔ یہ بتاؤ جاگتے کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، فیصلہ اس پہ۔ پھر فرمایا، اگر کوئی شبہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب سننے اور تعبیر دینے کا اہتمام فرماتے تھے، تو جواب یہ ہے کہ اب نہ ایسے خواب دیکھنے والے ہیں نہ ایسی تعبیر دینے والے ہیں۔ حضور علی کوئی یہ کہ نہیں کیسا بزرگ ہے، خواب کی تعبیر نہیں بتاتا اور خواب کو اہمیت بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب کو سنتے بھی تھے، اہمیت بھی دیتے تھے۔ ہاں، فرمایا نہ ایسے خواب دیکھنے والے ہیں نہ ایسی خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں، اس لیے جاگنے کی فکر کرو، سونے کی چھوڑ دو۔ اب لگے ہوتے لوگ تعبیر بتانے میں اور تعبیر پوچھنے میں۔ فرمایا، ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کے مجلس میں آپ کے فیوض اور برکات جو ہر وقت مشاہدے میں آتے تھے بیان کیے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، مجھ میں کیا رکھا ہے، سب تمہارے ہی اندر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی نا۔ حاجی امجاد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص تھا، اس نے حضرت کے سامنے حضرت کے فیوض اور برکات جو ہر وقت نظر آتی تھی ان کا تذکرہ کیا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھ پر کیا رکھا ہے، سب تمہاری ہی اندر ہے، جو تم فیوض اور برکات کی نسبت میری طرف کر رہے ہو سب تمہاری حاضرین کی وجہ سے، سب تمہارے اندر ہے، اس کا ظہور میرے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہیں تو تمہاری برکتیں، فیوض تمہارے ہیں، لیکن میرے واسطے سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، تم ایسا مت سمجھنا۔ ایسا نہیں کہ تم سمجھو ہاں ہاں ہم حضرت سے بھی بڑھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اپنی تواضع کا اظہار بھی ہے لیکن آنے والوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہے. اپنے تواضع کا اظہار بھی ہے اور آنے والوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہے. کبھی ہم کہتے ہیں نا مدرسے میں, یہ جو کچھ مدرسے میں آ رہا ہے سب طلباء کی برکت سے. طلباء بھی سمجھتے ہیں ہاں ہماری برکت سے, ہم چلیں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا, خاک بند ہو جائے گا. کبھی استاد کہہ دیتا ہے بڑا کہ تم تمہاری برکت سے مدرسہ چل رہا ہے, تمہاری وجہ سے لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ ویسا بھی. وہ سمجھتے ہیں ہاں واقعی ہماری بزرگی کی وجہ سے آ رہا ہے. تو کہنے والا تو تواضع کرنے کہہ رہا ہے, سمجھنے والے کو سامنے والوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں واقعی ہماری برکت. وہ باغ کے چیکو کھاتے ہیں کہتے ہمارا مال تو ہے, باغ کے چیکو کھا لیتے ہیں کہتے ہمارا مال تو ہے. ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بازار ہم طلباء سے کہتے ہیں چیکو کھانا بہت معمولی بات ہے لیکن عادت بہت بری ہے, اس لیے کہ یہ عادت آدمی کو بڑے سے بڑی غلطی پر جری کر دیتی ہے. آج چیکو اٹھایا کل کوئی اور چیز اٹھا جائے گا, پرسوں کچھ اور اٹھا جائے گا, پھر عادت بن جائے گی, پھر اجتماعی خیانت کرنے میں یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. چیز چھوٹی ہے لیکن عادت بری ہے. چوری کرنے والا پہلے دن لاکھوں کروڑوں روپے چوری نہیں کرتا, اس کا دل کانپ جائے, نہیں چوری کرتا. پہلے وہ روپیہ اٹھاتا ہے, چھوٹی گھڑی اٹھاتا ہے, چھوٹا موبائل اٹھاتا ہے, موبائل چھینتا ہے, اس کے اندر ضرورت بڑھتی رہتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے ایک آدمی کو مار کے کروڑوں روپے لے لیتا ہے, قتل بھی کرتا ہے پیسہ بھی لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابتدا کیسے ہوئی, چھوٹی 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 چھوٹی. تو یہ خیال نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز چھوٹی سی کیا فرق پڑتا ہے. کسی کی چپل اٹھا لی تو کیا ہوا, کسی کی قلم اٹھا لی جیب میں ڈالی تو کیا ہوا, کسی کی مسواک پڑی تھی استعمال کرنے شروع کر دی کیا ہوا. چیز چھوٹی ہے, عادت بہت بری ہے, عادت بہت بری ہے. اور یہ آدمی کی عادت آدمی کو بڑی سی بڑی برائی پر جری کر سکتی ہے, خطرناک. عادت بری ہو جائے گی, اور پھر جب مطمئن بنے گا تو بولے گا سب میرے ہی تو ہے, ٹھیک ہے, کوئی فکر نہیں ہوگی, کیونکہ عادت جو غلط بنی ہوئی ہے بچپن سے کہ اجتماعی چیزوں میں احتیاط نہیں, نقصان ہو جائے گا, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. فرمایا دو پیازا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. دو پیازا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد, ان کا نام کیا ہے, دو پیازا, بزرگ معلوم ہوتے ہیں, بڑے لوگوں بادشاہوں میں تبلیغ کے حق کے لیے ایسی وضع اور صورت بنا رکھی تھی, بادشاہوں میں تبلیغ کے حق کے لیے ایسی وضع اور صورت بنا رکھی تھی جو مسخرے لوگوں کی ہوتی ہے. آدمی بڑے تھے, اتنے بڑے محدث کے شاگرد تھے, لیکن بظاہر مسخرے. اور مقصد یہ تھا کہ کہیں ان تک پہنچ کر, بادشاہوں تک پہنچ کر ان کو حق کا پیغام سنا دوں,
خوش پوشاک ہونا حدود کے اندر ہو تو کوئی عیب نہیں. فرمایا ایک صاحب یہاں آئے تھے, مجھ میں دو عیب لگائے, ان کو میری حقیقی عیبوں کی خبر تو تھی نہیں. حضرت فرمانا کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے ہمارے لیے دو عیبوں کا تذکرہ کیا. عاجزی میں فرمانے لگے ان کو ہمارے حقیقی عیبوں کا تو پتا تھا نہیں, دو عیب لگائے. ایک عیب یہ کہ خوش پوشاک ہے. کیا ہے؟ خوش پوشاک, اچھا پہنتے ہیں. ہماری عقیدت اور محبت بھی عجیب ہوتی ہے نا بزرگوں سے, ٹھیک ہے نا. وہ ذرا سا اچھا موبائل رکھ رہے تو عقیدت ختم ہو جاتی ہے, اچھی سی گھڑی پہن لے تو عقیدت ختم ہو جاتی ہے, اچھے کپڑے پہن لے تو عقیدت ختم ہو جاتی ہے, اچھی گاڑی استعمال کر لے تو عقیدت ختم ہو جاتی ہے. یہ کوئی بزرگ ہے؟ اتنی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے, اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اتنی اچھی گاڑی رکھی ہوئی, ہماری عقیدت ختم ہو جاتی ہے. عجیب عقیدت ہماری. ارے میاں کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہے؟ کسی صغیرہ گناہ پر اصرار ہے؟ ٹھیک ہے, تمہیں کیا پتا کہ وہ کپڑے کس نے دیے, گھڑی کس نے دی, اور ہو سکتا ہے وہ کس نیت سے پہن رہا ہے کہ اس آنے والے کا دل خوش ہو جائے, تھوڑا سا اس کی دل جوئی ہو جائے. لیکن ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں, ہماری عقیدت ختم, محبت ختم, پتلی پتلی عقیدت ہوتی ہے. جو ایک کپڑے کے جوڑے سے ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت کی خدمت میں آئے, کہنے لگا حضرت آپ ایک عیب تو یہ کہ آپ خوش پوشاک ہیں. ایک مرتبہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ہر ننوتوی رحمت اللہ علیہ, ہر ننوتوی بہت سارا کپڑے پہنتے تھے, لنگی مانتے تھے نیلے رنگ کی اور اوپر سفید قمیض ہوتی تھی, بس ایک دو جوڑے تھے, بس خراب ہوتے بدل دی گئی. ہر گنگوئی رحمت اللہ علیہ خوش پوشاک تھے, اچھے کپڑے پہنتے تھے. تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے دونوں بزرگ, ایک قریب میں ایک آدمی نا تبصرہ کر رہا ہے, یار بزرگ تو یہ ہے, یہ تو دنیا دار ہے. ہر گنگوئی کی طرف اشارہ کر کے دنیا دار ہے, بزرگ تو یہ ہے. ہر ننوتری, ہر ننوتری نے بات سن لی. ہر ننوتری اس کو بلایا کہ میاں یہ گنگوئی کا ظرف ہے, ایسے پہن کر بھی کپڑوں میں رہتا ہے, میں پہن لوں تو پتہ نہیں کیا بن جاؤں. یہ گنگوئی کی بزرگی ہے کہ ایسا پہن کر بھی کپڑوں میں رہتا ہے اور یہ کپڑے اس کے اندر عجب پیدا نہیں کرتے, میں پہن لوں پتہ نہیں کیا بن جاؤں. اس کی طبیعت صاف کر دی, اپنی عاجزی کا اظہار کیا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی تربیت کر دی. تو ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں یہ بزرگ ہے, یہ تو ایسی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے لنگی پہنی ہوئی ہے, اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو نا یہ سالن کے اندر ہی پانی ڈال دیتا ہے, ایسا نہیں. کبیرہ گناہ تو نہیں, کسی صغیرہ پہ اصرار تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ پرہیزگار ہو. پرہیزگار دوسرے یہ کہ لطائف کی مشق نہیں کراتے. میں کہتا ہوں اول تو خوش پوشاک ہونا کوئی عیب نہیں, اگر حق تعالیٰ کسی کو مال دے اور وہ اچھا پاکیزہ پہنے تو اس میں کوئی کیا حرج ہے. دوسرے میں خوش پوشاک کا اہتمام کبھی نہیں کرتا, مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی چکن خرید کر پہنی ہو, بلکہ جب خود بناتا ہوں تو سادہ بناتا ہوں, اور دل تو یہ چاہتا تھا کہ گاڑا پہنوں, مگر ایک مرتبہ نین سے کھدر کا کرتا میں نے پہن لیا, تمام بدن میں مرچیں لگنے لگی, معلوم ہوا کہ میں اس کا متحمل نہیں. ہاں جو لوگ لباس بنا کر بھیج دیتے ہیں اس میں یہ معمول ہے کہ اگر بنانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں تو تکلف سے کپڑے کو منع کر دیتا ہوں, بلا اطلاع بنا لیں تو دیکھتا ہوں اگر میری حیثیت سے بہت زیادہ ہو تو نہیں پہنتا, کچھ تھوڑا سا زائد ہو تو پھر پہن لیتا ہوں. لوگ بھیج دیتے ہیں, بنا کے بھیج دیتے ہیں, خرید کے لے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب وہ ضائع ہو جائے کیونکہ میرے ناپ کا بھی ہے, ان کی چاہت بھی ہے, اور اتنا بھی مہنگا بھی نہیں ہے, تو پھر پہن لیتا ہوں. لیکن جب میں خود بنواتا ہوں اور خود اپنے اختیار سے کوئی چیز خریدتا ہوں اور اپنی چاہت سے کوئی میرے مشورے سے مجھ سے کوئی کہتا ہے تو پھر میں منع کر دیتا ہوں. لیکن چونکہ ہر آدمی کو یہ سارے اندر کی باتیں تو پتہ نہیں ہوتی, وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے, احمد علی صاحب محدث سہارنپوری درس حدیث دے رہے تھے, ایک شخص نے آ کر کچھ گستاخانہ کلام کیا, طلباء میں شورش ہوئی اور اس سے انتقام لینا چاہا تو مولانا نے منع فرمایا اور فرمایا بھائی بعض باتیں تو سچی بھی تھی, سب باتیں تو غلط نہیں کہی, اس لیے معاف کرنا چاہیے. سبحان اللہ, حل. اس لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ اسلام وہ اچھا ہے جو یقین کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ ایمان کے ساتھ. اور ایمان وہ اچھا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہو, اور تقوی اور پرہیزگاری وہ اچھا ہے جو علم کے ساتھ ہو. ورنہ گلابی کا تقوی بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گلابی تقوی بھی ہوتا ہے, چونکہ جہالت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک دماغ اس کا نا گھوما ہوا تھا, مانگنے والا تھا, لمبا کرتا پہنا ہوا تھا, سلوار نہیں پہنی ہوئی تھی, اور سامنے سے عورتیں گزر رہی تھی, تو اس نے اپنی آنکھیں بچانے کے لیے کرتا اوپر کر لیا. تو یہ گلابی تقویٰ ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, کہ مستحبات سے بچ رہے ہیں اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں, سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہو, یہ گلابی تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ ہو. بس اوقات آدمی دعوت پہ گیا, سب لوگ کرسی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, جائز ہے, سنت کے خلاف ہے, یہ کہتا نہیں میں تو نیچے بیٹھوں گا, نیچے بیٹھوں گا, سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا, نیچے بیٹھوں گا اکیلا. اب کیا ہوگا؟ یہ تقویٰ نہیں ہے. یہاں تقویٰ کیا ہے؟ یہاں تقویٰ یہ کہ دوسروں کو باتیں کرنے سے بچاؤ, ورنہ وہ مذاق اڑائیں گے, اور سنت کا مذاق اڑایا تو ان کا ایمان خطرے میں. اس کا ذریعہ کون بنا؟ یہ آدمی. اس کا ذریعہ کون بنا؟ یہ آدمی. اس موقع پہ تو سنت یہ تھا کہ تم مباح پہ عمل کر لیتے, جائز پہ عمل کر لیتے, کرسی پہ بیٹھ جاتے, اب تقویٰ یہ ہے. لیکن چونکہ علم نہیں ہے, جہالت ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں ہی سمجھتا ہے تقویٰ. تو اسلام وہ اچھا ہے جو یقین اور ایمان کے ساتھ ہو, اور ایمان وہ اچھا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ہو, اور تقویٰ اور پرہیزگاری وہ اچھی ہے جو علم کے ساتھ ہو, اور علم وہ اچھا ہے جو حلم کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ حلم کے ساتھ, بردباری, تحمل, برداشت, ٹھیک ہے. اور حلم وہ اچھا ہوتا ہے جو رفق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. تو ایک عالم ربانی کیسا ہوتا ہے؟ جس میں یقین ہو, جس میں تقویٰ ہو, جس میں حلم ہو, جس میں رفق ہو. ایک عالم ربانی جس میں یقین ہو, اللہ کی قدرت پہ, خزانوں پہ, وعدوں پہ یقین ہو, تقویٰ ہو, حلم ہو, رفق ہو. یہ تو حضرت کا یہ حلم تھا, یہ کرم تھا, ٹھیک ہے, حلم تھا, کرم تھا. ایک جلسے میں پانی پتی اور مصری لہجے کے دونوں قرا جمع ہو گئے. پانی پتی سمجھتے ہو نا؟ ٹھیک ہے نا، پانی پتی کی طرح. اور دوسرا مصری قاری جمع ہو گئے، دونوں قرا ایک جلسے میں جمع ہو گئے. ان کے آپس میں ایک تنازع تھا کہ پانی پتی والے مصری لہجے والوں پر گانے کا الزام لگاتے تھے، اور مصری لہجے والے ان کو کہتے تھے کہ یہ ایسا پڑھتے ہیں جیسے روتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تنازع تھا. حضرت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس طرح اوزان شعر پر کوئی آیت منطبق ہو جانے سے آیت کو شعر نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اگر قواعد غنا پر بلا قصد منطبق ہو جائے تو اس کو گانا نہیں کہہ سکتا. بلا قصد، ٹھیک ہے نا، منطبق ہو جائے تو اس کو گانا نہیں کہہ سکتے. ہاں قواعد موسیقی پر بالقصد کیا جائے تو وہ غنا میں داخل ہے، اور بلا قصد اگر اس سے آواز میل کھا جاتی ہے تو وہ غنا نہیں، غنا کے حکم میں نہیں. فرمایا پہلے بھی کچھ طلباء فاقد الاستعداد تو ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ فاقد الاستعداد، جن کی استعداد نہیں ہوتی تھی اور پھر بھی طالب علم ہوتے، جن کی استعداد نہیں تھی اور پھر بھی کیا بن جاتے تھے؟ مولوی بن جاتے تھے. فرمایا پہلے بھی کچھ طلباء فاقد الاستعداد تو ہوتے تھے مگر فاسد الاستعداد نہ تھے، اب تو فاسد الاستعداد ہیں، ان پر تربیت اور تعلیم کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ نئی مخلوق آئی مدرسوں میں، یہ پہلے نہیں ہوتی کہ فاسد الاستعداد ہے. استعداد ہے لیکن فاسد ہے، کسی تربیت اور تعلیم کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، تین سال گزر گئے، چھ سال گزر گئے، آٹھ سال گزر گئے، ٹھیک ہے نا، اس پر کوئی تعلیم اور تربیت کا اثر نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ایسی مخلوق بھی ہوتی ہے، ذہین ہے، استعداد ہے لیکن فاسد ہے، اور یہ سب شرارتوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو عرض فرمانے لگے فاقد الاستعداد تو ہمیشہ رہے اور ایسے لوگ مدرسے میں ہوتے ہیں، لیکن اب ایک نئی مخلوق آئی ہے جو فاسد الاستعداد ہے کہ تربیت اور تعلیم کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ اس سے پناہ مانگ نصیب فرمائے. باقی فاقد الاستعداد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی فطرت طور پہ حافظے کے لحاظ سے کمزور ہے، ذہانت کے لحاظ سے کمزور ہے، عقل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور یہ بیچاری اس کی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز. ٹھیک ہے نا، لیکن اپنی سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قبولیت مل جائے گی، کام بن جائے گا، کام کا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، کام کا بن جائے گا. لیکن یہ فاسد الاستعداد یہ خطرے کی چیز، اس پر تو کسی کی تعلیم و تربیت کا اثر ہی نہیں ہوتا. تقوی میں رعایت حدود کے ساتھ رعایت قلوب بھی ہونی چاہیے. مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کاندھری، جو تقوی میں معروف عالم اور بزرگ تھے، ایک دفعہ دہلی سے کاندھرا اپنے وطن آ رہے تھے. دہلی سے کاندھرا اپنے وطن آ رہے تھے. اس وقت تک ریل جاری نہیں ہوئی تھی، بیل گاڑیوں میں سفر ہوتا تھا. مولانا دہلی سے ایک بیل گاڑی کرائے پہ لی، اور اپنے علاقے میں جا رہے تھے کاندھلا. راستے میں بطور مروت بہلبان سے گفتگو شروع کی. بہلبان سمجھتے ہو؟ جو وہ اس کا ڈرائیور ہے، بیل گاڑی کا ڈرائیور، ٹھیک ہے نا، اس سے گپ شپ شروع کی. اس میں یہ پوچھا کہ گاڑی تمہاری اچھی ہے، کہاں سے لی ہے؟ اس کی زبان سے نکلا کہ یہ گاڑی فلاں طوائف کی ہے. کرائے پہ چلتی ہے، میں اس کا ملازم ہوں، طوائف کی ہے، جو اپنے جسم بیچتی ہے، اس کے جو پیسے ہیں اس نے اس گاڑی خریدی تو مجھے اس پہ ملازم رکھا ہوا ہے، میں اس کا ملازم ہوں۔ یہ سن کر دل میں تو یہ طے کر لیا کہ اب اس گاڑی پر سوار نہ ہوں گے، مگر اس کے اظہار میں بہلوان کی دل شکنی کو سمجھ کر ایک ہیلا کیا کہ پیشاب کے ہیلے سے اترے اور پیشاب کرنے کے بعد پیادہ چلنے لگے۔ تقوی بھی اختیار کیا لیکن اس کی دل شکنی بھی نہیں ہونی تھی، اس کی دل شکنی بھی، کیونکہ گنہگار نہ آپ تھے نہ گنہگار وہ ہے، لیکن تقوی آپ نے اختیار کیا، آپ صرف گناہ سے نہیں بچے بلکہ آپ مشتبہ سے بھی بچے۔ تو پیشاب کرنے کے بعد پیادہ چلنے لگے، بلوان نے عرض کیا بیٹھ جائیے، عذر کر دیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا، پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح کئی مرتبہ کہنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اب یہ گاڑی میں بیٹھیں گے نہیں۔ حضرت نے اس کو کیا بولا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں اس لیے چل رہا ہوں۔ عرض کی، حضرت میں سمجھا ہوں کہ آپ کو جب معلوم ہوا کہ گاڑی طوائف کی ہے تو آپ اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے، اگر یہی رائے تو مجھے اجازت دیجئے، میں واپس دہلی چلا جاتا ہوں۔ فرمایا، بات تو یہی ہے مگر میں تمہارا یا مالکہ کا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کاندھلا ہی چل کر تمہاری اجرت اور جملہ حقوق ادا کرنے کے بعد جانے دوں گا، ساتھ چلو، وہیں تمہیں سارے پیسے ملیں گے اور تمہارے حقوق ادا کروں گا، نقصان بھی نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو۔ پھر ایسا ہی کیا۔ حضرت نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ خشک تقویٰ تو آسان ہے مگر ان بزرگوں کا تقویٰ بڑا مشکل تھا، خشک تقویٰ تو آسان ہے لیکن ان بزرگوں کا تقویٰ بڑا مشکل تھا کہ تقویٰ کا بھی اہتمام ہے اور اس کی اجرت بھی پوری دے رہی ہے اور اس کی دل شکنی بھی نہیں کر رہے۔ جو حدود کی رعایت کے ساتھ قلوب کی رعایت کو بھی جمع فرماتے تھے، تقوی کے حدود کا بھی خیال رکھتے تھے لیکن لوگوں کے قلوب کا بھی خیال کرتے تھے۔ اب تو ایسی بات عجیب سی لگتی ہے نا، لیکن یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کم سے کم احساس تو ہو کہ واقعی متقی لوگ کیسے تھے، اللہ والے کیسے تھے، پرہیزگار لوگ کیسے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آدمی اللہ سے مانگتا رہے، نیکیاں بھی کرتا رہے، تقوی بھی اختیار کرتا رہے، لیکن جب بڑے نمونے سامنے ہوں گے تو آدمی کے اندر عجب نہیں آئے گا کہ اب تو میں بزرگ بن ہی گیا، اب تو میں کامل ہو گیا، اب تو میں کیا ہو گیا، کامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو استغفار بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان جیسے حضرات کی برکتیں نصیب فرما دیں گے، اور انشاءاللہ برکتوں کے تقوی کی برکتیں نصیب ہوں۔ ویسے تو قرآن میں بتایا کہ عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ متقی آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے، متقی آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی اور گنہگار بھی ہے، لیکن وہ کیسا گنہگار ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، افا تعقیب کی دی، فوراً جیسی غلطی ہوئی، جیسا گناہ ہوا، جیسی غلطی کر بیٹھا، جیسی نافرمانی ہو گئی، فوراً معافی مانگ، تو اس کا تقویٰ سلامت رہے گا، اس کی پرہیزگاری سلامت رہے گی، اس کو اللہ رب العزت تقوی کے ثمرات برکات عطا فرمائیں گے۔ مایوسی نہیں ہے، یا میں تو گناہگار کرتا ہوں، میں کیسے متقی بن سکتا ہوں، میں تو پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہگار کر لیتا ہوں، میرے طرف تقوی کی برکات آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو دو دن طے کرتے ہیں، تیسرے دن پھر گناہ کر لیتے ہیں، کبھی زبان کا کبھی آنکھ کا کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے حوصلہ دیا ہے ہم جیسوں کے لیے کہ میاں اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ تو کر لو نا، فوراً معافی مانگ لو. اگر فوراً معافی مانگ لو گے تو تم پرہیزگار ہو اور تمہیں تقوی کے ثمرات ملیں گے اور تم اس صف میں آ جاؤ گے، عالم، ربانی، یقین مضبوط ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو. یہ تو گناہ کر رہا ہے. ارے میاں معافی فوراً مانگ لی، معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، ٹھیک ہے نا، معافی مانگنے میں دیر نہ کرے. تو بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب بار بار گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتا نا، تو اس میں ایک بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی حکمت ہوتی ہے. اور وہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ابدیت بہت ہوتی ہے، ابدیت، عاجزی، اندر سے ٹوٹا ہوا، اپنے آپ کو اندر سے کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، یار میں تو گنہگار ہوں. تو بار بار توبہ کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے؟ گناہ تو ہو گیا، توبہ بار کر لی، لیکن آدمی کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. ورنہ اگر ایک سال دو سال تک ایک آدمی گناہ نہ ہو تو کیا ہوتا اندر؟ اب اندر کے انسان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو میں کی شکل میں ہوتا ہے اور میں اور میں، بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. وہ جب آ جاتا ہے بڑائی آ جاتی ہے، لیکن یہ تو گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو کبھی آتا ہی نہیں کہ میں بھی بزرگ بن گیا ہوں. تو بس اوقات بہت بڑے فتنے سے بچ جاتا ہے اور بہت بڑی تکبر اور عجب کی گندگیوں سے بچ جاتا ہے، اور تقوی میں فرق نہیں آتا، تقوی میں فرق نہیں آتا. اور اس کو بھی اللہ رب العزت تقوی کے ثمرات نصیب فرماتا. بس کوشش کیا کرو، توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو، تو پھر انشاءاللہ تقوی کے ثمرات ہیں. اور پورا قرآن تقوی کے ثمرات سے بھرا پڑا. اگر آپ قرآن کھولیں نا تو آپ کو قدم قدم پہ تقوی کے ثمرات ملیں گے. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اب بتاؤ، کوئی مولوی ہو اور متقی ہو تو اس کو پریشان ہونا چاہیے کھاؤں گا کہاں سے؟ مولوی ہو اور متقی ہو اس کو پریشان ہونا چاہیے؟ اس کی تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ یار دکھو مین ہے تو لایا تھا صرف. کوئی مولوی ہو اور متقی ہو اس کو مشکلات کا رونا رونا چاہیے کہ شادی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ شادی جہاں ہو رہی ہو اتنے پیسے مانگتے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کو مشکلات کا رونا چاہیے؟ اور میں یہ تقلا جالو میں نمری یسرا. یعنی پورا قرآن آپ دیکھیں گے تقوی کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے، زبردست قسم کے. تقریباً قرآن میں 27 سے 29 ثمرات لکھی ہوئی ہیں تقوی پر، ایک سے ایک ہے ماشاء اللہ. ومن یتقی یعظم لہ اجرا، ایسی کوئی آیت ہے نا ایک، کیا لفظ ہے وہ؟ ومن یتقی اللہ یعظم لہ اجرا. متقی کا ایک اور مزہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ دو آدمی نے نفل پڑھے، دو آدمی نے نماز پڑھی فجر کی، ایک جیسی امام نے نماز پڑھائی، لیکن ان میں جو متقی آدمی ہے نا اس کے ان دو رکعتوں کا اجر کیا ہے؟ یعظم لہ اجرا. 30 لاکھ آدمی نے حج کیا، 30 لاکھ آدمی نے حج کیا، ان میں جو آدمی متقی ہے نا یو ذم لہ اجرا ہے. لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے روزے رکھے لیکن ان میں جو متقی ہے نا یو ذم لہ اجرا ہے. ہزاروں علماء تدریس کر رہے ہیں، ان میں جو متقی ہے نا یو ذم لہ اجرا ہے. تقوی سے آدمی کے عمل کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے، تقوی سے آدمی کے عمل کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. نظر آتا ہے اس لیے دو رکعتیں ویسی پڑھی جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں. اور بسا اوقات اس کی عبادات کم ہوتی ہے, عبادات کم ہوتی ہے لیکن متقی ہوتا ہے. اس متقی کی وجہ سے کثرت عبادات سے بھی وہ آگے نکل جاتا ہے, کیونکہ یہ عظیم لہو اجر ہے, متقی ہے. تو تقوی ہم لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیوں؟ فاستغفروا لذنوبکم, فوراً معافی مانگے. غلطی ہوئی فوراً معافی مانگنی, غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگنی, گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگنی, تو آپ کو پھر تقوی کے ثمرات ملیں گے, تقوی کے ثمرات ملیں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم متقی بن گئے اللہ تمہیں دل کی آنکھیں دے دے گا, بصیرت دے دے گا. اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, آپ کو فراست مل جائے گی, آپ کی سمجھ بوجھ اچھی ہو جائے گی. فرقان, قرآن فرقان کس کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے نا, تو فرقان سے کیا پتہ لگتا ہے صحیح غلط. آپ کو تقوی کی برکت سے اللہ دل کی ایسی روشنی دے گا کہ آپ کو صحیح غلط کی تمیز ہونے لگ جائے گی, اچھی برے کا فرق پتہ لگ جائے گا. تقوی سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سر کی آنکھیں سب کو ملتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں کسی کسی کو ملتی ہیں, دل کی آنکھیں مل جائیں گی. یہ نہیں کہے گا میں کشف ہو رہا کشف ہو رہا, دل کی آنکھیں مل جائیں گی, بصیرت مل جائے گی. اور تقوی آسان ہے, غلطی ہو گئی معافی مانگ لو, غلطی ہو گئی معافی مانگ, غلطی ہو گئی معافی ہو گئی, تو مایوسی نہیں ہے یار آج تک تو میں اتنے کام کرتا رہا, اتنے گناہ کرتا رہا, اتنی غلطیاں مجھ سے ہوتی رہی, میں کیسے تقوی اختیار کر سکتا ہوں. نہ نہ بھائی, آج سچی معافی مانگ لو اور آئندہ غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو, تب بھی متقی ہو اور تب بھی تقوی کے ثمرات برکات نصیب ہوں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.